يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اسٹیج کے اوپر اور اس جلسے میں موجود محترم علماء کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں پر جانشین ماں اور بہن ہم نے سے ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہوگا آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جنت میں جانے کا ایک فارمولا بتایا گیا اس حدیث کہ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں بخاری کی حدیث ہے حدیث کے راوی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ والا مائک کام نہیں کر رہا ہے کیا شروع سے کام نہیں کر رہا ہے یہ والا اگر کام نہیں کر رہا ہے اس کو ہٹا دیجیے کہاں کر رہا ہے کوئی آواز نہیں اگر کام نہ کراؤ تو ہٹا دیا جائے بلا وجہ دو پیس رکھنے سے کیا فائدہ ہاں کوئی آواز
ہے
اصل میں پیچھے جنریٹر کا بھی شور ہے تو حدیث بخاری شریف کی ہے حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھنے لگے متسا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے دیکھیے صحابہ کرام کے سوال پر غور کیجیے کتنا امپورٹنٹ سوال ہے 1400 سال پہلے جب قیامت کی ابھی کوئی بہت بڑی نشانی
سامنے بھی نہیں آئی. صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے. ان کو فکر ہے کہ اگر قیامت قریب ہے تو ہم تیاری کریں قیامت. ہماری آنکھوں کے سامنے تو قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. ہمارے نبی نے جو نشانیاں بتائی تھی ایک ایک کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. مگر ہمیں اور آپ کو کبھی یہ شعور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا, یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم قیامت کی تیاری کریں. تو صحابی نے آ کر سوال کیا متى الساعة, قیامت کب آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا تھا. صحابی نے سوال کیا کیا قیامت کب آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما آجتا رہا, آپ نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی. اب صحابی کا جواب سنی. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معمولی صحابی بھی نیکی کے معاملے میں پوری دنیا کے تمام ولیوں سے بڑا اس کا مقام ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک معمولی صحابی, معمولی سے مراد ایک عام صحابی, جن صحابہ کا ہم نام جانتے ہیں, جن کے مقام و مرتبہ سے ہم واقف ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک عام صحابی, اس کے مقام کے برابر بھی کوئی عام اللہ کا ولی بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی رسول سے سوال کیا نبی نے کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی. گویا انہوں نے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی, نبی نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. نبی نے الٹے ایک اور سوال کر دیا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت. گویا اللہ کے نبی نے یہ اشارہ دیا کہ قیامت کب آئے گی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے. صحابی جواب دیتے ہیں ما عادت لہا بشیء کبیر. اے اللہ کے نبی میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے, بہت زیادہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, بہت زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے ہیں, بہت زیادہ میرے نام اعمال میں صدقہ اور خیرات نہیں ہے. یہاں بہت زیادہ کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ صحابی نعوذ باللہ نمازی بھی نہیں. یہاں بہت زیادہ نمازی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض پڑھتے ہیں, نوافل بہت زیادہ نہیں پڑھتے, بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے بھی نہیں رکھتے, فرائض رکھتے ہیں, نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہیں. کہاں اے اللہ کے نبی بہت زیادہ تو میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, بہت زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے, بہت زیادہ میں نے صدقہ اور خیرات نہیں کیا. ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن ایک بات ہے میرے اندر, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, یہ ہے میرے پاس. بہت زیادہ نیکیوں کا بھنڈار تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن میرے پاس یہ خزانہ ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے محبت. جب صحابی نے یہ جواب دیا تو اس پر نبی کا جواب کیا تھا, انت مع من احببت. اے میرے صحابی, تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے. تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو, لہذا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے. یعنی اللہ کے نبی نے دوسرے الفاظ میں ان کو جنتی کہہ دیا کہ اگر واقعی میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو, واقعی میں تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, تو تم جنت میں جاؤ گے, تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن کر ہوئے کہ نبی نے کہا کہ تم جس کے ساتھ جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہو. دنیا میں جس سے تم محبت کرو گے قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہو. اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں. مجھے رسول سے محبت, مجھے ابو بکر سے محبت, مجھے عمر فاروق سے محبت, اور مجھے امید ہے کہ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ, ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ رہوں گا. اگرچہ میرا عمل اتنا نیک نہیں ہے, میرے پاس اتنی نیکی نہیں ہے, لیکن میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ جملہ جب میں نے سنا تو میرے دل میں یہ امید بن گئی کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں, میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, لہذا میں ان کے ساتھ. حدیث پاک سے ثابت یہ ہوا کہ جنت میں جانا ہے تو رسول سے محبت کا ہونا ضروری. جو دل محبت رسول سے خالی ہو وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا, جنت تو اس کے لیے جگہ نہیں. جنت میں جانے کے لیے محبت رسول ضروری. اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول سے محبت کا ہونا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیں. ارے بھائی ابھی چائے وائے مت چلاؤ یار, لوگ چائے پیئیں گے تو تقریر نہیں سنیں گے, تھوڑا دیر میں چلا دینا. محبت رسول جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا محبت رسول کافی ہے؟ ایک اور حدیث دیکھ لیتے. یہ حدیث آپ کو ملے گی امام طبرانی کی کتاب المعجم الاوسط میں, اور حدیث کو روایت کر رہی ہیں اما عائشہ. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی اولاد سے زیادہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو چاہتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے اے اللہ کے نبی جب آپ کی یاد آتی ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا, میں فوراً آپ کے پاس چلاتا ہوں, اور جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا اے اللہ کے نبی مجھے قرار نہیں ملتا, میرے دل کو سکون نہیں ملتا. لیکن اے اللہ کے نبی وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں مر جاؤں گا, جب میں اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں پھر یہ سوچتا ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا, آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا, اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے, اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں کہاں اور آپ کہاں؟ اے اللہ کے نبی میں سوچنے لگتا ہوں کہ انی اذا دخلت الجنت لمرک, میں جنت میں اگر چلا بھی گیا جنت میں جانے کے باوجود میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے آپ کے پاس چلا تھا, جنت میں کیسے کیا کروں گا؟ اگر جنت میں گیا بھی تو آپ کا دیدار کیسے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا, وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى, میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں, اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى, میرے رب کی طرف سے جب تک نبی کو وحی نہ کر دی جائے, نبی کو بتا نہ دیا جائے, میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتا. صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی جنت میں اگر میں گیا تو آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی خاموش. جواب کیسے ملا؟ جبریل علیہ السلام جواب لے کر. جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 نازل ہوئی. کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, جو اللہ کی فرما برداری کرے گا, جو رسول کی فرما برداری کرے گا, ایسے لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رہیں گے, یہ صدیقین کے ساتھ رہیں گے, یہ شہیدوں کے ساتھ رہیں گے, یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی نے صحابی کو بلایا تاکہ تمہارے سوال کا جواب اللہ نے دے دیا. تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں محمد رسول اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے, تمہیں جنت میں اپنے نبی کے دیدار کا موقع ملے, تو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی, رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا, رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا. جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, تم جنت میں نبی کا دیدار کر سکتے ہو. تو پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ محبت رسول کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا, اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی نہ رہے, صرف کھوکھلا دعویٰ نہ رہے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی سیرت سے, اپنی زندگی سے آدمی رسول کے طریقے کو فالو کرے, رسول کی پیروی کرے, رسول کی اطاعت کرے, رسول کی اتباع کرے, تبھی وہ جنت میں جائے گا اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا. اب ایک سوال یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے رسول سے محبت نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کو کہتا ہے یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے. فرقے والے آپس میں ایک دوسرے کو بول سکتے ہیں, لیکن کوئی مسلمان کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے رسول سے محبت نہیں. سوال یہ ہے کہ کسوٹی کیا ہے, پرکھا کیسے جائے, معلوم کیسے ہو کہ رسول سے محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کو ہے, اس دعوے میں مسلمان کس حد تک سچا ہے یہ جاننے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسوٹی بتائی. کہاں بتائی ہے؟ قرآن کریم کے 10th پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. سورہ توبہ آیت نمبر 24, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول کی کسوٹی بتائی. آئیے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں.
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, آیت نمبر 24. آیت کا آغاز ہو رہا ہے قل سے, اور ایک مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ جب قرآن میں قل کہا جائے تو اس کا مطلب اللہ اپنے نبی سے کل بات کہلوا رہا ہے. قل ہو اللہ احد, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافروں. قل اعوذ برب الفلق, اے نبی کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اس آیت کا آغاز بھی قل سے ہو رہا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ ان کان آباؤ. اور ایک بات اور یاد رکھیے, جب نبی سے یہ کہا جائے کہ کہہ دیجئے اور آگے یہ موجود نہ ہو کہ کافروں سے کہنا ہے کہ مسلمانوں سے کہنا ہے کہ مشرکوں سے کہنا ہے. جب نبی سے کہا جائے کہ کہہ دیجئے تو اس کا مطلب ایمان والوں سے کہہ دیجئے, کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے, اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے, اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ انسان آباؤکم, اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو, وابناؤکم, اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, واخوانکم, اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو, وازواجکم, اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو, واموالن اقترفتموہا, اور وہ مال جو تم محنت کر کے کماتے ہو, جس مال کے پیچھے تم پسینہ اپنا بہاتے ہو, اس مال سے اگر تم محبت کرتے ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور اگر اس تجارت سے تم محبت کرتے ہو, اس بزنس سے, اس کاروبار سے تم محبت کرتے ہو, جس کاروبار کے تم مندی کا شکار ہونے سے ڈرتے ہو, جس کاروبار کے ٹوٹنے سے تم ڈرتے ہو, جس کاروبار کے گھاٹے میں جانے سے تم ڈرتے ہو, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور اگر تم اپنے مکانات سے, اپنی بلڈنگوں سے, اپنے رہنے کی جگہوں سے, اپنے مکان اور بلڈنگ سے اگر تم محبت کرو. اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لیا ہے, باپ سے محبت, اولاد سے محبت, بھائی سے محبت, بیوی سے محبت, خاندان سے محبت, مال سے محبت, تجارت سے محبت, گھر بار سے محبت. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو, اگر ان آٹھ چیزوں سے تم محبت کرتے ہو تو کرو. اللہ منع نہیں کرتا, باپ سے محبت کرو, اولاد سے محبت کرو, بیوی بچوں سے محبت کرو, بھائی بندوں سے محبت کرو, مال دولت کاروبار سے محبت کرو, لیکن احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے, اللہ کے رسول سے زیادہ ہو جائے, اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. پتا یہ چلا, کٹوتی بتا دی قرآن نے کہ دعویٰ ہے محبت رسول کا, رب نے کٹوتی بتا دی کہ دیکھو رسول سے محبت زیادہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت زیادہ ہے, رسول سے محبت زیادہ ہے کہ اپنے بال بچوں سے محبت زیادہ ہے, رسول سے محبت زیادہ ہے کہ اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہے, رسول سے محبت زیادہ ہے یا اپنے بھائیوں سے محبت زیادہ ہے, رسول کی محبت دل میں زیادہ ہے یا دولت اور پیسے کی محبت زیادہ ہے, رسول کی محبت دل میں زیادہ ہے کہ زمین و جائیداد کی محبت زیادہ ہے؟ کٹوتی بتا دی قرآن نے, رب نے کٹوتی بتا دی کہ جس کی محبت زیادہ ہے وہی تمہیں ملے گا. رسول کی محبت اگر زیادہ ہے تو جنت ملے گی, اور رسول کی محبت کے مقابلے میں دولت کی محبت زیادہ, اولاد کی محبت زیادہ, ماں باپ کی محبت زیادہ, بھائی بندھو کی محبت زیادہ, دنیا داری کی محبت زیادہ, تو اللہ کے عذاب کا انتظار. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام کے اوپر. محبت رسول کیا ہوتی ہے, محبت رسول کس کو کہتے ہیں, یہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام, صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو, محبت رسول کیا ہے سمجھ میں آ جائے. ہم اور آپ کیا جانے کی محبت رسول کیا ہوتی, باپ کی محبت ہمیں بھی ہوتی ہے, صحابہ کو بھی, مگر جہاں موقع پڑا, جہاں ضرورت پڑی, رسول کی محبت اور باپ کی محبت میں ٹکراؤ پیدا ہوا, صحابہ نے کبھی باپ کی محبت کو اوپر نہیں رکھا, رسول کی محبت کو نیچے نہیں رکھا, ہمیشہ رسول کی محبت کو سب سے اوپر. غزوہ بنو مصطلق کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, صحابہ کرام بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی اپنے اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے دریا کے پاس پہنچتے ہیں. اچانک مہاجر صحابی نے انصاری صحابی کے اوپر پیر سے حملہ کر دیا, ان کے پیٹ کے اوپر ایک لات مار دی, ایک پیر مار دیا. انصاری صحابی کو غصہ آیا, مہاجر کو بھی غصہ آیا, دونوں میں لڑائی ہونے لگی. مہاجر چلائے یا للمہاجرین, اے مہاجرو ادھر آؤ, یا للانصار, انصاری صحابی بولے انصاریو ادھر آؤ. مہاجر بھی چلے آئے, انصاری بھی چلے آئے, سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی کو پتا چلا, اللہ کے پیارے نبی بھی دوڑے دوڑے آئے. کہا کیا بات ہے, کیوں چلا رہے ہو, کیا بات ہے, یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ میرے صحابہ یہ مہاجر الگ کب سے ہو گئے, انصار الگ کب سے ہو گئے, یہ بٹوارا تم نے کب سے شروع کر دیا, یہ پکار کیوں ہو رہی ہے, یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ انصاری صحابی بولے اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے, اس مہاجر نے مجھے ایک لات ماری ہے, اس نے مجھے ایک پیر مارا ہے, ہمیں اسی بات پر غصہ آیا ہے, اسی بات پر یہاں لڑائی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہٹاؤ, چھوڑو, ختم کرو, دعوہا, یہ سب بات ختم کرو, فإنہا منصرہ, یہ گندی بات ہے, جہالت کی بات ہے, تم ایمان والے ہو, مسلمان ہو, میں نے تم کو ایک رشتے میں جوڑ دیا ہے, یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو, جاؤ یہاں سے. اللہ کے نبی نے تو لڑائی جھگڑا ختم کر دیا, لیکن یہ بات عبداللہ ابن ابی تک پہنچی جو منافقوں کا سردار تھا, اور اللہ کے نبی کے آنے کے پہلے مدینہ کا سب سے بڑا آدمی تھا, اور اس کے اوپر پورے مدینہ کا تاج رکھا جانے والا تھا. یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اس کا تاج خطرے میں پڑ گیا. تو عبداللہ ابن ابی کو پتا چلا, اس کے جملے ہیں ترمذی کی صحیح روایت ہے, عبداللہ ابن ابی کہتا اچھا مہاجروں نے ایسا کیا ہے, ہمارے انصاری بھائی کو لات ماری, اللہ کی قسم لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, مدینہ پہنچنے دو, یہ راستے کی بات ہے, یہ لوگ ابھی لڑائی میں گئے, غزوہ بنو مصطلق میں گئے, ابھی لڑائی چل رہی ہے, ابھی راستے میں ہیں یہ لوگ. کہا مدینہ چلنے دو, لَيُرْجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ, مدینہ پہنچیں گے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو ہم ان کو ان کی اوقات بتا دیں گے, عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال کے چھوڑے گا. نعوذ باللہ, عبداللہ ابن ابی نے اپنے آپ کو عزت والا کہا, اور نعوذ باللہ میرے پیارے نبی کو ذلت والا کہا, میرے پیارے نبی کو گالی دی, میرے نبی کے بارے میں ذلیل کا لفظ استعمال کیا, بلکہ عزل کا لفظ استعمال کیا. صحابہ کرام کا خون کھول اٹھا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے اس منافق کی قدر نہ دے. میرے نبی نے کہا نہیں, اے عمر میں نہیں چاہتا کہ آنے والے زمانے میں لوگ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کیا ہے. اے عمر رہنے دو, اس نے مجھے گالی دے دی, اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا, میں اس سے بدلہ نہیں لیتا, اس سے کوئی انتقام نہیں لیتا, رہنے دو, چھوڑ دو. اتنی بڑی گالی دی گئی, رسول نے برداشت کر لیا, لیکن عبداللہ ابن ابی کا ایک لڑکا تھا, اس کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, اس کو پتا چلا کہ میرے باپ نے رسول کے بارے میں اتنا گستاخی, اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور اتنا گندا لفظ استعمال کیا. وہ اپنے باپ کے پاس آیا, اب بولا خبردار, جب تک تو اس بات کا اقرار نہیں کر لے گا کہ تو ذلیل ہے اور میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, میرے نبی عزت والے ہیں اور تو ذلت والا ہے, جب تک تو اقرار نہیں کر لے گا, میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تو یہاں سے مدینہ نہیں جا سکتا, میں تجھے جانے نہیں. اور باپ کو اقرار کرنا پڑا بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں میں نے غلط جملہ استعمال کیا, میں معافی مانگتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہاں محمد رسول اللہ عزت والے ہیں اور میں ہی ذلت والا ہوں. جب تک باپ نے یہ اقرار نہیں کر دیا, عبداللہ بن عبی کے لڑکے نے اس کو چھوڑا نہیں. میرے بھائیوں, یہ تھی محبت رسول. باپ کی محبت اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں باپ کی محبت رسول کی محبت سے ٹکرائی, صحابہ نے کبھی باپ کی محبت کو ترجیح دی تھی. باپ کی محبت قربان ہوتی ہے تو ہونے دو, لیکن رسول کی محبت کبھی قربان نہیں. یاد کیجئے غزوہ احد کا معاملہ, کتنے ایسے صحابہ تھے غزوہ بدر کے اندر کہ اپنے ہی باپ کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں, ان کی تلواریں اپنے ہی باپ کے اوپر چل رہی ہیں. بلکہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھوں سے ان کا اپنا باپ قتل ہوا تھا. وہ لڑائی کے میدان میں لڑ رہے تھے, اچانک ان کا باپ ان کے سامنے آیا. انہوں نے اپنے باپ کی گردن اڑانے سے پرہیز نہیں کیا. باپ کفر کے لیے لڑ رہا تھا, باپ اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا, باپ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا باپ. قل ان کان آباؤکم, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اگر تم اپنے باپوں سے زیادہ محبت کرتے ہو, وہ اب نہ تم اگر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو. اللہ اکبر, صحابہ کرام کو اپنی اولاد سے جو محبت تھی, لیکن جہاں اولاد کی محبت اور رسول کی محبت میں ٹکراؤ پیدا ہوا, صحابہ نے اولاد کی محبت کو بھی قربان کر. میری پیاری ماں اور بہنوں, یاد کیجئے غزوہ احد کا واقعہ. قبیلے بنو دینار کی ایک عورت, اس کو بتایا گیا کہ تیرا شوہر میدان جنگ میں مارا گیا ہے. وہ کہتی ہے میرے شوہر کی بات مجھے نہ بتاؤ, مجھے محمد رسول اللہ کا حال بتاؤ, میرا نبی کی حال. اسے بتایا گیا تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا, تیرا بیٹا مار ڈالا گیا. وہ کہتی ہے میرے بیٹے کا حال مجھے بعد میں بتانا, پہلے مجھے آمنہ کے لال کے بارے میں بتاؤ, پہلے مجھے عبداللہ کے دلارے کے بارے میں بتاؤ, پہلے مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ میرے نبی کس حال میں ہیں, میرے نبی کیسے ہیں. اسے بتایا گیا اللہ کے نبی خیریت سے. پھر خبر آتی ہے تیرا باپ بھی مارا گیا. کہتی ہے میرے باپ کے بارے میں نہ بتاؤ, مجھے فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتاؤ, مجھے فاطمہ کے ابا کی خبر دو کہ فاطمہ کے باپ کس حال میں. کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے, صحیح سلامت ہے, بخیر وعافیت ہے. کہتی ہے نہیں, مجھے میرے نبی کا دیدار کراؤ. جب اللہ کے نبی کو دیکھ لیتی ہے, کل مصیبت جل, اے اللہ کے نبی آپ کے بعد تمام مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں, آپ کو دیکھ لیا ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں, آپ صحیح سلامت ہیں, میرے لیے تمام مصیبتیں ہلکی ہیں. باپ قربان ہو گیا, بھائی قربان ہو گیا, بیٹا قربان ہو گیا, شوہر قربان ہو گیا, مگر محبت رسول دل میں ایسی بیٹھی ہے کہ فکر ہے تو اپنے رسول کی فکر ہے, فکر ہے تو اپنے رسول کی فکر ہے کہ میرے رسول کو تو کوئی کھروج نہیں آئی, میرے رسول کے جسم پر تو کوئی چوٹ نہیں آئی. یہ ہے محبت رسول. غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اور ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے. باپ مسلمان ہے, بیٹا کافر ہے, اور لڑائی ہو رہی ہے, اور بار بار باپ بیٹے کا سامنا ہو رہا ہے. کبھی باپ کی تلوار کے نیچے بیٹا آ رہا ہے, کبھی بیٹے کے نیچے گھر تلوار کے نیچے باپ آ رہا ہے. لڑائی ختم ہو جاتی ہے, بعد میں بیٹا بھی اسلام لے آتا ہے. بعد میں دونوں باپ بیٹے آپس میں ایک دن بات چیت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا کہتا ہے, اے ابا جان, غزوہ بدر یاد ہے آپ کو؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی, لیکن جانتے ہیں آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے بار بار آئی لیکن پھر بھی میں نے آپ کو چھوڑ دیا. جانتے ہیں ایسا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ہی باپ کی گردن اڑا دوں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, بیٹا تیری تلوار کے نیچے میری گردن آئی تو تو نے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو ابوبکر تجھے نہ چھوڑتا, کیونکہ ابوبکر جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں یہ سوچ کر نہیں لڑ رہا تھا کہ سامنے اس کی اولاد ہے, بلکہ یہ سوچ کر لڑ رہا تھا کہ سامنے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے لڑ رہا تھا, اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. یہ تھی محبت رسول. اس کی اولاد سے محبت تو ہے, لیکن اولاد کی محبت جہاں رسول کی محبت کے مقابلے میں آ گئی وہاں اولاد کی محبت بھی قربان. وہی غواروں اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ تم کو رسول سے محبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرتے تھے, لیکن جہاں بھائی کی محبت رسول کی محبت سے ٹکرانے لگی, رسول کی محبت پر بھائی کی محبت کو انہوں نے قربان کر دیا. یاد کیجیے غزوہ بدر کا موقع ہے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھائی بھی اسی لڑائی میں شریک ہیں, وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے, حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر لائے جاتے ہیں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, اس کو ذرا کس کے باندھنا, اور اس کی ماں بڑے پیسے والی ہے, اس سے تھوڑا زیادہ پیسہ لینا, جرمانے کی رقم تھوڑی زیادہ لینا, ضمانت کی رقم تھوڑی زیادہ لینا, اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے. بھائی کہتا ہے کہ تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں, خبردار, ہمارے اور تیرے بیچ میں خون کا رشتہ ضرور ہے, مگر اصل جو رشتہ اسلام لانے کے بعد جو اصل رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے, اور اسلام کے رشتے کے اعتبار سے تو میرا بھائی نہیں ہے, لہذا مجھے تیرے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں, غور کیجئے کہ محبت رسول میں صحابہ کرام اور ہمارے بیچ میں کتنا بڑا فرق ہے کہ بھائی کی محبت بعد میں ہے, رسول کی محبت پہلے. اور آگے بڑھیے, وَأَزْوَاجُكُمْ, اور اپنے بیویوں سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ تمہیں رسول سے محبت ہونی چاہیے. میرے نوجوان بھائیوں, حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ کے لیے نوٹ کرنے کے لائق اور دل و دماغ پہ بٹھانے کے لائق. حضرت حنظلہ کون صحابی ہے؟ نوجوان صحابی, نئی نئی شادی ہوئی, اور شادی کی پہلی رات ہے, ابھی رات گزری ہے, ابھی صبح بھی نہیں ہوئی ہے, اللہ کے نبی کے صحابی کا اعلان ہو جاتا ہے, جنگ کے میدان میں چلو, نبی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں, اے میری بیوی, مجھے ابھی نکلنا پڑے گا, ابھی جانا پڑے گا, نبی اکرم کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے جہاد کا, مجھے افسوس ہے کہ میں ایک رات تمہارے ساتھ گزار کے جا رہا ہوں, مجھے پتا نہیں کہ میں زندہ لوٹوں گا, مجھے پتا نہیں کہ میں شہید لوٹوں گا. اے میری بیوی, اگر میں زندہ لوٹ کے آیا تو تو ایک غازی کی بیوی کہلائے گی, اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو تو ایک شہید کی بیوی کہلائے گی, شہید کی بیوہ کہلائے گی. حضرت حنظلہ کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک رات جس عورت نے گزاری ہے وہ اپنے شوہر کی جدائی, اور ایسی جدائی کہ شوہر جا رہا ہے اپنی زندگی داؤں پہ لگا کے جا رہا ہے واپس بھی آ سکتا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جنازہ واپس آئے, اس کی لاش واپس آئے. لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں, صحابیات کا ایمان دیکھیے, صحابہ کے زمانے کی عورتوں کا ایمان دیکھیے. حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے, اے میرے شوہر, میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں, آپ چاہیے, آپ کسی دنیاوی کام سے نہیں جا رہے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتی, میں آپ کو روک نہیں سکتی, میرا دل تو رو رہا ہے آپ کی جدائی کے لیے, میں ایک رات کی دلہن ہوں, آپ جا رہے ہیں, میرے دل میں آپ کی جدائی کا ڈر اور اندیشہ تو ہے, لیکن آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, میں روک بھی نہیں سکتی ہوں, بس ایک گزارش کرتی ہوں, آپ ناپاک ہیں, جنبی ہیں, جنابت کے عالم میں ہیں, کم سے کم آپ غسل کر لیجئے, نہا لیجئے, پاک ہو جائیے, اس کے بعد آپ جائیے. شوہر کہتا ہے, نہیں نہیں میری بیوی, اتنا وقت نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, صحابہ کرام نکل چکے ہیں, اللہ کے رسول نکل چکے ہیں, اعلان جہاد ہو چکا ہے, دیر کرنے پر ممکن ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں, میں آؤں گا واپس, میں انشاءاللہ پاکی حاصل کر لوں گا, جہاد کے میدان میں جانے کے لیے پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے, میں اسی حال میں نکلتا ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ناپاکی کے عالم میں غزوے میں نکل جاتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو فتح نصیب کرتا ہے. لڑائی کے بعد جب لاشیں اکٹھا کی جانے لگتی ہے شہیدوں کی, ان شہیدوں کی لاشوں میں حضرت حنظلہ کی لاش بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ, کیا تم حنظلہ کی لاش کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں, ہاں اللہ کے نبی, حنظلہ کی لاش تو سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اے لوگوں, میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں, فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں, فرشتے حضرت حنظلہ کو نہلا رہے ہیں. حضرت حنظلہ ناپاکی کے عالم میں اس غزوے میں آئے تھے, میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں, فرشتے حضرت حنظلہ کو نہلا رہے ہیں. یہ مقام تھا صحابی کا کہ وہ ناپاکی کے عالم میں جہاد کرنے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہلانے کے لیے ان کی شہادت کے بعد فرشتوں کو بھیجا. میرے بھائیوں, حضرت حنظلہ کا ایمان دیکھیے کہ اپنی بیوی ایک دن کی اور ایک رات کی بیوی کو چھوڑ کر وہ میدان جہاد میں چلے گئے. اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بیوی کی محبت زیادہ ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار. اس کے بعد پانچویں چیز, اگر تمہیں اپنے خاندان سے زیادہ محبت, آج کل ہمارے یہاں خاندان اور برادری بھی دیکھی جاتی ہے, ہر برادری والا اپنی برادری سے محبت کرتا ہے, شادی بیاہ میں برادری دیکھی جاتی ہے, پھر برادریوں میں بھی کیٹیگری بنی ہے, کوئی برادری اونچی مانی جاتی ہے, کوئی نیچی مانی جاتی ہے, اونچی برادری والے نیچی برادری والوں میں رشتہ نہیں کرتے. اور پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ماحول ہے, کہیں کہیں دیہاتوں میں تو یہاں تک دیکھا گیا کہ اونچی برادری والے کی چارپائی پر نیچی برادری, نیچی سمجھی جانے والی برادری کا کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا. یہ مسلمان کا طریقہ ہے, یہ ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کے یہاں یہ سب چیزیں تھی کہ ان کے یہاں کوئی اونچی برادری ہے, کوئی اونچی جات کا ہے, کوئی نیچی جات کا ہے, ان کے یہاں یہ تفرقہ تھا. اسلام کے اندر اس قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا. اللہ نے قرآن میں ایک بار کہی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا, تم سب ایک مرد عورت کی اولاد ہو, اور تمہارے بیچ میں جو قبیلے ہیں, جو قبیلوں کا فرق ہے, یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھو, اس لیے بنایا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. لیکن آج ہم نے برادریوں میں بٹوارا کر لیا اور برادریوں کے نام پر ہم ایک دوسرے کو عزت دینے لگے. آؤ صحابہ کرام کو دیکھو, صحابہ کرام میں بلال حبشی بھی ہے, صحابہ کرام میں حضرت فلال بھی ہے جو حبشہ کے غلام ہے, مگر اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, رسول کے دامن سے جڑ گئے, تو بڑے بڑے صحابہ حضرت بلال کو
سیدنا سیدنا کہتے ہیں، اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا کہتے ہیں۔ بلال کی اذان سننے کے لیے صحابہ کرام ترستے ہیں، بلال سے رشتہ کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے صحابہ کرام بے چین رہتے ہیں۔ یہ بلال حبشی کا مقام ہے، یہ صہیب رومی ہے، یہ روم کے رہنے والے ہیں، دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں۔ ان کی برادری کیا ہے، ان کا قبیلہ کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، کچھ ایسا پتہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام ان کو وہی عزت دیتے ہیں، وہی مقام دیتے ہیں جو دیگر صحابہ کو دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں سمجھا، ایمان سے بڑی کوئی برادری نہیں سمجھی۔ مکہ کے مہاجر صحابہ جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، تاریخ بتاتی ہے، اتہاس بتاتا ہے کہ مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنی زمین و جائیداد کھول دی، یہاں تک کہ مدینہ کے انصاریوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری دو بیویاں ہیں، اگر کسی آدمی کو ضرورت ہے نکاح کرنے کی، رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہم ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ نکاح کر لے، ہم اپنی شادی شدہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کو اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایثار و قربانی کا یہ جذبہ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ رسول نے پیدا کیا، رسول کی محبت نے انہیں آپس میں جوڑ دیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی نے انہی صحابہ کو اسلام لانے کے پہلے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے اندر اتنی جہالت تھی کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں کیا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ تلواریں نکل جاتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ اور میرے نبی نے پتھر کھائے اور ان کو جوڑا تھا، میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا۔ اور آج ہم مرغے کھا کے توڑ رہے ہیں، آج ہم مالے پہن کے توڑ رہے ہیں، آج ہم نعرے لگوا کے توڑ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے اس بات کی کہ میرے نبی نے جوڑنے کا کام کیا تھا، آج ہم نے توڑنے کا کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول نے ایک دھاگے میں پیرویا تھا صحابہ کو، پورے خاندان کو چھوڑ کے، پورے قبیلے کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے تو انصاریوں نے ویلکم کیا تھا، انصاریوں نے سواگت کیا تھا، انصاریوں نے خوش آمدید کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ محبت رسول کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کہا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، اور صرف مال نہیں کہا، ذرا آیت کے اوپر غور کیجیے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم محنت کر کے کماتے ہو۔ دیکھیے، بیٹھے بٹھائے جو پیسہ آتا ہے اس میں درد نہیں ہوتا، جو ایک آرام سے پیسہ آتا ہے اس کو لٹانے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو پسینہ بہا کے، خون پسینہ ایک کر کے، محنت کر کے، تھک کے جو پیسہ کماتا ہے آدمی، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک روپیہ بھی ادھر ادھر کرنے میں آدمی 100 بار سوچتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مال جو تم محنت کر کے، پسینہ بہا بہا کے کماتے ہو، اس مال سے محبت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مال سے زیادہ محبت تمہیں رسول سے ہونی چاہیے۔ ایمان سے بتاؤ، ہم میں سے ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حلال اور حرام کی پرواہ کرتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سود اور بیاج سے بچاتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چوری کے پیسے سے، بےمانی کے پیسے سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں۔ کیا ہمارے اسلام میں اجازت ہے؟ نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو رسول کی محبت کے اوپر اپنا مال قربان کر دیتے ہیں، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ مال آئے گا کہ نہیں آئے گا، جہاں رسول کا فرمان ٹوٹ رہا ہے، جہاں رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہے، وہاں وہ مال کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن رسول کا حکم ٹوٹنے نہیں دیتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کے چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں، تم نیکی کو نہیں پا سکتے
تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے محبوب چیز اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ لشکر البر حتا ترتقوا مما تحبون, تم نیکی کو نہیں پا سکتے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اے اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میرے پاس میرا سب سے محبوب مال بیروہا کا باغ ہے. حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا بیروہا, انتہائی خوبصورت باغ تھا اور چاروں طرف اس میں کھجوروں کے درخت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے, بہت قیمتی تھا. حضرت ابو طلحہ نے کہا, اے اللہ کے نبی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی نے حیرت سے پوچھا, اے ابو طلحہ مال رابح مال رابح, تمہارا باغ تو بڑا قیمتی ہے, وہ تو بہت قیمتی مال ہے, تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, ایک بار سوچ لو ایک بار سمجھ لو. حضرت ابو طلحہ نے کہا, اب کچھ نہیں سوچنا اب کچھ نہیں سمجھنا, جب رب نے قرآن میں کہہ دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو نہیں پا سکتے تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اے اللہ کے نبی میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں میری ماں اور بہنوں, ذرا اندازہ لگائیے اس صحابی کے عمل سے کہ ہمارے بیچ میں اور صحابہ کرام کے بیچ میں کتنا فرق تھا. آج اسلام کے نام پر لوگ جو ہے ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے, جہاں دین کے نام پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے آدمی کی جان جاتی ہے, شادی بیاہ میں فضول خرچی کے نام پر کروڑوں پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں, لیکن جہاں دین کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے آدمی ہزار بار سوچتا ہے. میرے بھائیوں اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے, اپنے اپنے ایمان کا ہم سب جائزہ لے لیں کہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے زیادہ محبت ہے. اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے کہ اگر مال سے زیادہ محبت ہے تو عذاب کا انتظار کرو, اور رسول سے زیادہ محبت ہے تو جہاں مال قربان کرنا پڑے مال قربان کرو. اس کے بعد کہا وَالتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور اے میرے نبی کے ماننے والوں اے میرے نبی کے امتیوں اگر تم اپنی تجارت اور اپنے بزنس سے زیادہ محبت کرتے ہو رسول سے بھی زیادہ کرتے ہو اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, تمہیں اپنے بزنس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. بزنس اور تجارت جو لوگ کرتے ہیں کاروبار, اللہ نے کمزور نفس بتائی ہے انسان کاروباری آدمی کو سب سے زیادہ کس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں کاروبار بیٹھ نہ جائے کہیں کاروبار میں مندی نہ آ جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, ایک کاروباری آدمی کو ایک تاجر آدمی کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری تجارت میں مندی نہ آ جائے. اللہ نے کہا تجارت سے اتنی محبت ہے اتنا لگاؤ ہے, خبردار تجارت کی محبت رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے. ایک بار مدینہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی, قحط پڑ گیا, اناج کے دانے دانے کو صحابہ کرام ترسنے لگے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, ملک شام سے حضرت عثمان غنی کے کئی اونٹوں کے اوپر اناج لاد کے آیا, اناج کا پورا ایک قافلہ آیا, مدینہ کے تمام بڑے بڑے ویاپاری اناج اور غلے کے بیچنے والے ویاپاری عثمان غنی کے پاس پہنچے. بولے عثمان
آپ کا مال آیا ہے ملک شام سے, ہم خریدنا چاہتے ہیں.
سب کو پتا ہے اس وقت مدینہ میں اناج کی بڑی قلت ہے, یہ اناج ہم خرید کے منہ مانگی قیمت میں بیچیں گے, منمانی کریں گے, خوب پیسہ کمائیں گے. کہاں ہے عثمان؟ اپنا مال ہمارے حوالے کر دیجیے, اپنا مال ہمیں بیچ دیجیے. عثمان غنی نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ مال کتنے میں خریدیں گے؟ ویاپاریوں نے کہا ہم آپ کو 10 روپیے کے مال پر 1 روپیہ منافع دیں, آپ جو مال 10 کا لائے ہیں ہم 11 کا خریدنے کے لیے تیار ہیں. عثمان غنی نے کہا نہیں نہیں بہت کم قیمت لگا رہے ہو, مجھے تو زیادہ مل رہا ہے. بولے 10 کا 12 لے لو, بولے نہیں زیادہ مل رہا ہے. بولے 10 کا 15 لے لو, عثمان غنی بولے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. بولے 10 کا 20 لے لو, ڈبل لے لو, عثمان غنی بولے نہیں نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. مدینہ کے سارے ویاپاری حیرت میں, اے عثمان غنی وہ کون سا تاجر ہے, وہ کون سا ویاپاری ہے جو آپ کو ہم سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے؟ اے عثمان غنی ہم آپ کو ڈبل دینے کو تیار ہیں, ذرا اس تاجر کا نام تو بتائیے, ذرا اس ویاپاری کا نام تو بتائیے جو اس سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے. عثمان غنی کہتے ہیں اے لوگوں گوارے نا, میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا زیادہ بدلہ دوں گا, میرا رب مجھے کم سے کم 10 کا 100 دے گا. تم 10 کا 20 دے ہو, میرا رب مجھے کم سے کم 10 کا 100 دے گا, اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. جاؤ عثمان غنی اپنا یہ سارا کا سارا اناج مدینہ کے غریبوں کے, مدینہ کے ضرورت مندوں کے بیچ میں تقسیم کرتا ہے, یہ سارا کا سارا اناج میں مدینہ کے غریبوں میں بانٹتا ہوں. تاجر ہے, بزنس مین ہے, کاروبار کرنا جانتے ہیں, لیکن اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی, عثمان غنی نے پرواہ نہیں. غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے, گرمی کا موسم ہے, پھلوں کے پکنے کا ٹائم ہے, صحابہ کرام کے لیے بڑے امتحان کی گھڑی ہے, بڑی آزمائش کی گھڑی ہے. ابھی بقرعید کا تہوار گزرا ہے, ہم سب نے اپنے اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلا کے قربانی کی ہے. میرے پیارے بھائیوں, جانور کی گردن پر چھری چلانا تو آسان کام ہے, لیکن اپنے نفس کی خواہش پر چھری چلانا یہ آسان کام نہیں ہے. مال و دولت کی محبت جہاں دل میں آ جائے اس محبت پر چھری چلانا آسان کام نہیں. پھلوں کے پکنے کا ٹائم ہے, کھجوروں کے تیار ہونے کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ ہمیں غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے. صحابہ کرام نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی ایک مہینہ رک جائیے, ہماری کھجوریں پک جائیں, ہماری کھجوریں تیار ہو جائیں, ہم اپنی کھجوروں کو توڑ لیتے ہیں پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. صحابہ کرام ہماری طرح شریعت پر عمل کرنے کے لیے بہانے تلاش نہیں کرتے تھے. آج کسی سے نماز پڑھنے کے لیے بولو کہتا دعا کیجئے مولوی صاحب, دعا کیجئے ہم بھی نمازی ہو جائیں. دعا کرنے سے آپ نمازی بنیں گے؟ ایک مولوی صاحب نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ, نماز پڑھیے. بولا مولوی صاحب دعا کیجئے ہدایت کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اپنی دکان پہ جانے لگا. مولوی صاحب بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے دکان پہ جا رہا ہوں. مولوی صاحب کا دکان پہ مت جاؤ. بولے کیوں؟ میں دعا کر دوں گا روزی روٹی کے لیے, میں دعا کر دوں گا روزی روٹی کے لیے, تم دکان پہ کیوں جا رہے ہو؟ بولے ارے مولوی صاحب دکان پہ نہیں جائیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ بولے واہ, دکان پہ جاؤ گے تو کام چلے گا, وہاں دعا کے ذریعے کام نہیں بنا. اور نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب سے کہہ رہے ہو کہ آپ دعا کیجئے تب میں نماز پڑھوں گا. آج ہم اور آپ بہانے تلاش کرتے ہیں, آج ہم اور آپ نکلنے کے راستے تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیو راستے صحابہ نے تلاش نہیں کیے. یاد کیجئے غزوہ تبوک کا موقع, گرمی کا موسم ہے,
پھلوں کے پکنے کا ٹائم ہے اور بڑی غربت کا عالم ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس لڑائی میں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس لمبا سفر ہے, سفر میں جانے کے لیے سامان نہیں ہے, اس لڑائی کی تیاری میں جو حصہ لے گا محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے. حضرت عمر فاروق بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے کہ چلو آج تو مجھے موقع ملا ہے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کا, آج مجھے موقع ملا ہے ابو بکر کو پیچھے کر کے آج عمر فاروق کا نام آگے لکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھا, آدھا مال, اپنے گھر کی آدھی پراپرٹی لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دی. اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر ما ابقیت لاہلک, ارے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اب ابقیت لہم نصف مالی, اے اللہ کے رسول گھبرائیے مت, آدھا لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر بھی آئے, حضرت عمر فاروق من ہی من مسکرا رہے ہیں کہ آج تو ٹھنڈا مت
ٹھنڈا نہ جاتے
حضرت عمر فاروق دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو بڑا اچھا موقع ملا ہے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. حضرت ابو بکر اپنا مال لے کر آئے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے ان سے بھی وہی سوال کیا ما ابقیت لاہلک, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں, میں نے اللہ کو چھوڑا ہے, اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے, گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, میں نے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہے, میں سارا کا سارا آپ کے پاس لے کے آ گیا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے مجھے یقین آ گیا, میرے دل میں یقین آ گیا کہ آج کے بعد میں کبھی ابو بکر سے بازی نہیں مار سکتا, میں ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تھے صحابہ کرام کہ مال سے محبت تو نیچرل ہوتی ہے, مال اور دولت کی محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے, لیکن جہاں رسول کی محبت سے مال کی محبت ٹکرائے, صحابہ کرام نے ہر محبت کو قربان کر دیا رسول کی محبت کے. میرے بھائیو اللہ نے آٹھ چیزوں کا نام لے کے کٹوتی ہمیں بتائی ہے کہ اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں ذرا اس کٹوتی پر اپنی محبت رسول کو پرکھ کر دیکھو. آج آپ سے اگر کہا جائے کہ بھئی فلاں کام مت کیجیے, فلاں کام مت کیجیے رسول نے نہیں کیا, تو ہم اور آپ کیا تیار ہو جاتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پاس سو بہانے ہوتے ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو رسول کی بات کو سنتے ہیں لیکن یقین نہیں آتا. آج ایک سائنس پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو سائنس پڑھتا ہے وہ حدیث رسول جب مطالعہ کرتا ہے حدیث رسول کا, تو وہ سائنس کی روشنی میں حدیث کو پرکھتا ہے. اب مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. سائنس کے حساب سے سورج ڈوبتا نہیں ہے, سورج اگر آج ہمارے یہاں ڈوبا ہے تو کہیں اور نکلا ہوا ہے, سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے. اب ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جتنے سائنس میں یہ بات پڑھی ہے فوراً کہتا ہے اس کا مطلب یہ حدیث بکواس ہے,
یہ حدیث غلط ہے, جھوٹی ہے, حدیث بے بنیاد ہے, اسے سائنس کی بات کا تو اعتبار ہے لیکن رسول کی بات کا اعتبار, یہ آج ہمارے ایمان کا حال ہے. صحابہ کرام کہتے تھے, اللہ مسند احمد کی روایت ہے, ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی میں ایک باغ بنانا چاہتا ہوں لیکن ایک کھجور کا درخت بیچ میں اڑ رہا ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. میں باغ بنانا چاہتا ہوں لیکن ایک کھجور کا درخت ہے جو دوسرے آدمی کا ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے, تو اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے جن کا وہ کھجور کا درخت ہے وہ مجھے بیچ دے تو میں اپنا باغ بنا لوں. اللہ کے نبی نے صحابی کو بلوایا, کہا کہ آپ اپنا باغ انہیں بیچ دیجیے, آپ اپنا کھجور کا درخت انہیں بیچ دیجیے, یہ اپنا باغ بنانا چاہتے ہیں, آپ اپنا کھجور کا درخت انہیں بیچ دیجیے, وہ بیچ میں پڑ رہا ہے, میں آپ کو جنت میں بشارت دیتا ہوں, آپ وہ باغ ان کو بیچ دیجیے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جنت میں آپ کو کھجوروں کا ایک شاندار درخت ملے گا. صحابی نے انکار کر دیا, بولے میں نہیں دیتا. یہ بات حضرت ابو دہدا کو پتا چلی کہ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہے اللہ کے نبی, فلاں صحابی سے کہہ کے مجھے دلوا دیجئے, اور نبی نے دوسرے صحابی سے یہ کہا کہ وہ کھجور کا درخت انہیں دے دو تو میں تمہیں جنت میں ایک شاندار کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں. یہ بات حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی تو وہ اکیلے میں اس کے پاس گئے, جن صحابی کو اللہ کے نبی نے جنت میں کھجوروں کے درخت کا وعدہ کیا تھا ان کے پاس گئے, کہا ایک کام کر میرے بھائی, تو اپنا وہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دے, میں بدلے میں اپنا پورا ایک باغ تجھے دے دیتا ہوں لیکن وہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے. اللہ کتنا اعتماد ہے رسول کی بات کا. رسول نے کہہ دیا کہ اس کھجور کے درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت ابو دہدا کا ایمان دیکھو کہ وہ اپنا پورا باغ دے کے اس ایک کھجور کے درخت کو لینا چاہتے ہیں, پورا باغ دے کے لے لیا اور آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے, اب آپ وہ کھجور کا درخت میرے بھائی کو دے دیجئے جو اپنا باغ بنوانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے بڑی حیرت سے کہا کم من ازق رداہ لابی دہدا, اے ابو دہدا تمہارا جنت میں جو کھجوروں کا درخت ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کے کھجوروں کے تازہ تازہ کھجوروں کے کھوشے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو دہدا خوشی خوشی گھر آتے ہیں, اپنے باغ میں آتے ہیں, باغ کے دروازے کے باہر سے آواز لگاتے ہیں, اے ام دہدا باہر چلی آؤ, اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے, یہ باغ میں دے چکا ہوں, یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں. میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور کیجئے, اس زمانے کی عورتوں کا, صحابہ کرام کے زمانے کی عورتوں کا ایمان دیکھیے. ام دہدا حضرت ابو دہدا کی بیوی وہ اس باغ کے اندر ہے, وہ فوراً باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے فقد رب حلم, اے ابو دہدا اگر اس کھجوروں کے باغ کے بدلے میں آپ کو جنت میں کھجور کا درخت مل رہا ہے, اگر آپ کو جنت مل رہی ہے تو یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے, یہ تو بڑے منافع کا سودا ہے, یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. صحابہ کرام کی نظر میں ایک ہی سودا فائدے کا سودا تھا, جنت ہمیں کیسے مل جائے. میرے بھائیوں صحابہ کرام سے سیکھے ہم اور آپ کہ انہیں رسول سے کیسی محبت, محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹنے سے, نعرے لگا لینے سے, طرح طرح کی پگڑیاں پہن لینے سے, طرح طرح کی پہچان بنا لینے سے محبت رسول کہاں پیدا نہیں ہوتا. محبت رسول تب تک ہم
اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم صحیح معنوں میں رسول کی اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کریں. اور ایک بات بولتا ہوں, دماغ کے کسی کونے میں اس بات کو فیڈ کر لینا, ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس, ایمان کی حلاوت. ہم سب ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان کا جو مزہ ہے, ایمان کی جو لذت ہے, ایمان کا جو ٹیسٹ ہے, وہ تین چیزوں کے بغیر نہیں ملے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت. ثلاث من قلنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. اچھا ایک عجیب بات ہے, ایمان کے اندر بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. اب آپ بولیں گے ایمان کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسلام اور ایمان کے راستے میں آزمایا جائے, اس کے ماتھے پر بل نہ آئے. ابھی آپ لوگوں نے قربانی کی, قربانی کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر پوری ایک تقریر سنی, کتنا آزمایا اللہ نے انہیں, ایمان کی راہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے. بچہ پیدا ہوا کہا گیا اس کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ دو, بچہ جوان ہوا کہا گیا اللہ کی راہ میں ذبح کر دو. کون سی ایسی آزمائش اور امتحان ہے جس سے دو چار نہیں ہونا پڑا؟ لیکن ایمان کی مٹھاس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل و دماغ میں جو تھی, اس نے ہر امتحان کو ان کے لیے آسان کر دیا. جب ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے تو بلال حبشی تپتی ریت پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب ایمان کی مٹھاس دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت عمار اور حضرت یاسر عرب کی تپتی ہوئی ریت میں کوڑا کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت سمیہ بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے. جب ایمان کی مٹھاس دل میں پیدا ہوتی ہے, گھر بار بال بچے وطن مال و دولت سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو, ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے. نمبر ایک, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے. ابھی تو میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 آپ کو پڑھ کے سنائی کہ آٹھ چیزوں کو اللہ نے کسوٹی بنایا کہ باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, خاندان سے زیادہ, مال سے زیادہ, تجارت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. مگر اس حدیث میں کیا کیا کہا گیا کہ تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی. سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. نفس کی محبت جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں داڑھی نہیں رکھتے. بولے داڑھی کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ نبی کی سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے, نبی نے حکم دیا ہے, داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے, داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. بولتے رہے مولوی صاحب ابھی جوان ہیں, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں کوئی بال کا مسئلہ نہیں, یہاں اولاد کا مسئلہ نہیں, ابھی بھی بچے کا مسئلہ نہیں, یہاں نفس کا مسئلہ ہے. یہاں آدمی اپنے نفس کی قربانی کرنا نہیں چاہتا. اور میرا جملہ یاد رکھو, بکرا کی گردن پر چھری چلا دینے سے قربانی نہیں ہو جاتی, اپنے نفس کی گردن پر چھری چلانا چاہیے. یہ جو نفس ہوتا ہے نا, یہ انسان کو غلط ٹریک پر ڈال دیتا ہے. اس نفس کی محبت انسان کو غلط راستے پر ڈالتی ہے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے رسول حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر فاروق بڑے جوش اور جذبے میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی, لا والذی نفسی بیدی, اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنے نفس سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت. حضرت عمر نے کہا ایسی بات ہے اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الان یا عمر, اے عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل. تو یہ اپنے نفس کی گردن پر چھری چلانے کا جذبہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ابراہیم کے اندر تھا, یہ صحابہ کے اندر تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی. نفس کیا کہہ رہا ہے, دل کیا کہہ رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں. رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوه, رسول جو دے دے اسے لے لو, رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے. دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, آپ کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے. بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہماری محبتوں کا معیار بھی روپیہ پیسہ زمین جائیداد ہو چکی. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کاروباری لوگوں سے تو بڑا ہنستے ہیں ملتے ہیں لیکن اپنے محلے کے غریب مسلمان سے دعا سلام بھی کرنا نہیں چاہتے, حقیر نظر سے انہیں دیکھتے ہیں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ, اللہ کے نبی کہہ رہے کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, اللہ ہی کے لیے محبت ہونی چاہیے. ایک ایمان والا ہے, ایک اسلام والا بھائی آپ کا ہے, اس سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو کوئی پیسہ دے دے گا, دولت دے دے گا, آپ کے کاروبار میں سپورٹ کر دے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے, ایمان والا ہے, اس سے آپ کو اللہ کے لیے سچی محبت ہونی چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُكْذَفَ فِي النَّارِ, اور آدمی اسلام لانے کے بعد کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے. آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ فلا علاقے کے کچھ مسلمانوں کو دوسرے مذہب کا دوسرا مذہب ان لوگوں نے سویکار کر لیا, دوسرا مذہب قبول کر لیا. یہ خبر آئی تھی, نیوز آئی تھی, پتا چلا وہ غریب تھے, ان کا راشن کارڈ بنوا دیا گیا, آدھار کارڈ بنوا دیا گیا, ان کو کچھ پیسے دے دیے گئے, تو ان لوگوں نے دھرم پریورتن کر لیا, ان لوگوں نے مذہب بدل دیا. کیا ایک مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو سکتا ہے, پیسے کے بدلے, راشن کارڈ کے بدلے, ووٹر کارڈ کے بدلے آدمی دین بدل دے؟ ایمان اتنا کمزور نہیں ہو سکتا میرے بھائی. جس کا ایمان اتنا کمزور ہے اس کو اپنے ایمان پر ایک بار اور نظر کر لینی چاہیے. ایمان کی مٹھاس اس آدمی کے دل میں ہوتی ہے, وہ ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے میں جانے کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو نبی کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے اور نبی کی بات کا احترام بھی ہونا چاہیے. آج میں ٹرین میں آ رہا تھا بنارس سے مرزا پور کے لیے, کچھ بھائی ہمارے اعظم گڑھ سے بیٹھے تھے. ایک بھائی کے گلے میں میں نے تعویذ دیکھا. میں نے پوچھا بھائی یہ تعویذ آپ نے پہنا ہے خیریت تو؟ بولے ہاں وہ مجھے کچھ اوپری چکر ہے, کچھ اوپری چیزیں ہو رہی تھیں تو ایک آدمی نے یہ تعویذ دیا ہے مجھے. میں نے کہا ویسے اس تعویذ کے اندر ہے کیا؟ مجھے پتا نہیں, قرآن وغیرہ کچھ ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اس کو نکال دیتے ہیں, لیٹرین میں جاتے ہیں تو نکال دیتے ہیں؟ بولا نہیں نکالتا تو نہیں ہوں. تو میں نے کہا میں آپ کو قرآن دیتا ہوں, آپ قرآن لے کے جائیں گے بیت الخلاء میں؟ میں نے کیسی بات کر رہے ہیں آپ, قرآن لے کے کوئی کیسے بیت الخلاء میں جائے گا؟ تو میں نے کہا اس کو آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بولے یہ پیک ہے نا, یہ اندر ہے کالے کپڑے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کالے کپڑے میں آپ کو قرآن باندھ کے دیتا ہوں, آپ لے کے چلے جائیں. بولے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ پھر اس کا ایک ساتھی بیٹھا تھا, بولا یہ قرآن, اس کے اندر قرآن نہیں ہے, قرآن کی کا نقش ہے, قرآن کی گنتیاں ہیں. میں نے کہا اچھا قرآن کی گنتی ہے تو اس کا بھی وہی مقام ہے جو قرآن کا ہے یا اس سے کم ہے؟ بولا نہیں, اس کا مقام وہ کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن کا ہے, قرآن قرآن ہے, اس کی گنتی گنتی ہے. میں نے کہا جب اس کا مقام قرآن کے برابر نہیں تو پھر اس کو پہننے سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن ہوتا تو چلو کوئی بات ہے, قرآن شفا ہے, قرآن کی گنتی سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اگر اس کا وہی مقام ہے جو قرآن کا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی توہین قرآن کی توہین ہے, اور آپ اس کو پہن کے بیت الخلا میں جا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے اس کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنائی, من علق تمیمۃ فقد اشرک, مسند احمد کی صحیح روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک. میں نے کہا میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اے میرے نبی اگر اللہ آپ کے تک وہی یورت کا بھی خیر فلا فضلی, اگر اللہ آپ کے اوپر کوئی فضل کرنا چاہے, کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. میں نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں, صورتیں ہیں, قرود رب فلک ہے, قرود رب ناس ہے, آیت الکرسی ہے, جو طریقہ ہمارے نبی نے سکھایا روزانہ رات میں پڑھیے, دم کر کے سوئیے, یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے میرے بھائی یہ طریقہ میرے نبی نے نہیں سکھایا, یہ صحابہ نے نہیں سکھایا. بہرحال اس نے بڑے غور سے سنا, حالانکہ اس نے تعویذ اتارا نہیں, اللہ اس کو جس دن سمجھ دے توفیق دے وہ اتار بھی سکتا ہے میرے بھائیوں, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک مسلمان کے دل و دماغ میں یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ رسول کی بات اس کو سنائی جائے تو غور سے سن. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے, کہا ہے اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے لڑکی دیکھی ہے؟ تاکہ نہیں دیکھی تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ایک بار لڑکی دیکھو. پتا چلا کہ شادی کے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے, اس حدیث سے ثبوت ہو رہا ہے, مل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھو. آج کل ہمارے یہاں شادی کے پہلے سے دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, اللہ رحم کرے, ایک نظر دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, میں لڑکی کے گھر پہنچا, لڑکی کے ماں باپ سے ملا, میں نے اللہ کے رسول کی بات ان کو سنا دی کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ ایک نظر لڑکی کو دے. حدیث کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ, لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا, انہیں ناگوار گزرا, انہیں یہ لگا کہ ابھی تو اس لڑکے سے ہماری لڑکی کا رشتہ لگا ہے اور ابھی یہ ہماری لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے, انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری. میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی جوان لڑکیاں, ہماری جوان بہنیں, ہماری جوان بیٹیاں بے پردہ ہو کر جب گھروں سے نکلتی ہے اور سارا سماج انہیں دیکھتا ہے, سارا گاؤں انہیں دیکھتا ہے, سارا محلہ انہیں دیکھتا ہے, تو ذرا سوچئے ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے, ہماری شرم و حیا کہاں چلی جاتی ہے, ہمارا پردہ کہاں چلا جاتا ہے, ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے. ذرا ہماری سوسائٹی کے بارے میں سوچئے اور صحابہ کی سوسائٹی کے بارے میں سوچئے کہ صحابہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ان کی لڑکی کا ہونے والا شوہر, ان کا ہونے والا داماد بھی ان کی بیٹی کو دیکھے. ماں باپ کو برا لگا, انہیں پسند نہیں آیا, لیکن لڑکی پردے کے اندر سے ساری بات سنی. لڑکی نے پردے کے اندر سے کہا کہ اے نوجوان, اگر واقعی میں تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے, اگر واقعی میں, ذرا لڑکی کے الفاظ پر غور کیجیے, اگر واقعی میں تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو تو مجھے ایک نظر دے, میرے رسول کا حکم ہے, میں ٹھکرا نہیں سکتا, رسول نے بھیجا ہے تو تو مجھے ایک نظر دیکھ لے, اور اگر تو اپنی طرف سے بات بنا کے کہہ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فَأُنشِدُكَ بِاللَّهِ أَن لَّا تَفْعَلْ, تو میں تجھے اللہ کی قسم دے کر, اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ یہ کام مت کر, میں تیرے لیے ایک اجنبی لڑکی ہوں, ایک پرائی لڑکی ہوں, ابھی میرا تیرے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے, تو مجھے مت دیکھ, اگر نبی نے اجازت دی ہے تب سے, ورنہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ مجھے نہ. حضرت مغیرہ نے کہا کہ میں
صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. بہرحال ایک نظر انہوں نے لڑکی کو دیکھا, لڑکی پسند آئی, نکاح ہو گیا, دونوں میاں بیوی یہاں سے خوشی رہنے لگے. اس واقعے سے ہمیں یہ ہمیں جو ثابت کرنا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتوں کے اندر بھی محبت رسول کا جذبہ دیکھیے میرے بھائیوں, اور رسول کی بات کا احترام دیکھیے کہ اگر رسول نے کہا ہے تو جو چیز ان کے سماج میں رائج نہیں تھی, جس کو وہ برا سمجھتے تھے, اس کے لیے بھی تیار. ایک اور واقعہ دیکھیے, ایک صحابی تھے حضرت جنیدیب رضی اللہ تعالیٰ, بڑے بدشکل صحابی تھے, ان کے چہرے پر بہت سارے داغ بھی تھے. ان کا رشتہ اللہ کے نبی نے بڑے اچھے اور اونچے گھر میں لگا دیا. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ پیش کرتا ہوں, ایک رشتہ دینا چاہتا ہوں. صحابی نے سمجھا کہ میری لڑکی کس سے اللہ کے رسول خود شادی کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بیٹی سے نکاح کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے لیے یہ رشتہ نہیں پیش کر رہا ہوں, میں حضرت جنیدیب کی شادی آپ کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں. صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی, میری طرف سے تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ایک بار لڑکی کی ماں سے بھی سمجھ لیتا ہوں, گھر میں بھی سمجھ لیتا ہوں, اس کے بعد میں کوئی جواب دیتا ہوں. لڑکی کا باپ گھر آیا, لڑکی کی ماں سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے آج ایک رشتہ پیش کیا ہے, ایک رشتہ لائے ہیں اللہ کے. لڑکی کی ماں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ کے نبی اپنے لیے رشتہ لائے ہیں, بہت خوش ہوئی, کہنے لگی لبیک وسعدیک, کیا بات ہے اللہ کے نبی کا رشتہ آیا ہے. حضرت اللہ کے رسول کے صحابی نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ رشتہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں بلکہ حضرت جلیلیب کے لیے پیش کیا ہے. لڑکی کی ماں غصے میں کہتی ہے کہ جلیلیب کے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ کریں گے, کیسے کیسے رشتے ہم نے اپنی لڑکی کے ٹھکرا دیے, اس بدصورت اور بدشکل آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے, ہم یہ رشتہ ہم نہیں کر سکتے. لڑکی کی ماں نے ٹھکرا دیا, لڑکی اندر پردے میں سن رہی تھی. لڑکی اندر پردے سے بولتی ہے اے میری پیاری امی جان, یہ رشتہ ٹھکرانے کے پہلے ایک بات آپ لوٹیے بھی غور کر لیں, سمجھ لیں کہ یہ رشتہ کون لے کر آیا ہے. کیا آپ لوگ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرائیں گے, کیا نبی کا بھیجا ہوا رشتہ آپ ریجیکٹ کریں گے؟ جو رشتہ نبی نے بھیجا ہے کیا وہ رشتہ آپ قبول نہیں کریں گے؟ اس رشتے کو ٹھکرانے کے پہلے ایک بار یہ بھی سوچ لیجیے کہ یہ رشتہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اس رشتے کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی کا فرمان ٹھکرایا ہے. ارے اگر اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی برکت ہوگی, میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی, آپ میرا نکاح کر دیجئے, میں تیار ہوں, جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں میری شادی کر دیتے. لڑکی کا باپ آتا ہے, اے اللہ کے نبی, پوری بات بتا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی میری بیوی نے تو یہ رشتہ نامنظور کر دیا تھا, مگر میری بیٹی نے کہا کہ اگر نبی نے رشتہ بھیجا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور. نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں برکتیں نازل فرما, اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کرتا, اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکتیں نازل فرما, اس کی زندگی میں کبھی غربت نہ آئے, کبھی پریشانی نہ آئے. شادی ہو جاتی ہے, حضرت جلیدیب اس لڑکی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک لڑائی ہوتی ہے, غزوہ ہوتا ہے, صحابہ کرام کے ساتھ اس لڑائی میں حضرت جلیدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوتے ہیں, اور جب لڑائی ختم ہوتی ہے, جب شہیدوں کی لاشوں کو جمع کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں حل تفقدون من احد, اے میرے صحابہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ کے نبی,
کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی لاش نہیں مل رہی ہے, سارے صحابہ کی لاش مل گئی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں, ایک صحابی ہے جس کی لاش مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. حل تب کے دور جلیبیبن, اے میرے صحابہ جلیبیب کی لاش مجھے اب تک نظر نہیں آئی. ذرا دیکھو کہیں جلیبیب بھی شہید پڑے ہوں گے, کہیں ان کی بھی لاش موجود ہوگی. صحابہ کرام نے تلاش کیا, حضرت جلیبیب کی لاش سات کافروں کے بیچ میں, سات لوگوں کے بیچ میں حضرت جلیبیب کی لاش پڑی تھی. اللہ کے نبی نے لاش دیکھ کر کہا, اے میرے صحابہ ذرا دیکھو اس میرے صحابی کو, ذرا دیکھو میرے اس بہادر جیالے کو, اس نے ان سات لوگوں سے مقابلہ کیا ہے اور ان سات لوگوں کو جب تک اس نے مار نہیں دیا تب تک یہ شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جلیبیب کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے, اللہ کے نبی نے اپنے کندھے پر اٹھایا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہائے کیسا نصیب ہے جلیبیب کا, جلیبیب کی قسمت دیکھو, جلیبیب کا نصیب دیکھو کہ نبی کا کندھا اس کا جنازہ ہے, نبی نے اپنے کندھوں پر انہیں لادا ہے, نبی نے خود انہیں قبروں میں قبر میں اتارا ہے, اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اور دفنایا. میرے بھائیوں, اور ان کی جو بیوہ تھی, ان کی وہ بیوی جو ان کے انتقال کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ اس عورت سے زیادہ ہم نے سخاوت کرنے والی, اللہ کی راہ میں دان کرنے والی, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی. پوری زندگی کبھی وہ عورت غریب نہیں ہوئی, دولت کی کبھی کوئی کمی نہیں. یہ تھے صحابہ کرام, یہ تھی صحابہ کرام کی رسول سے محبت اور رسول کے احکام کا احترام. ایک اور واقعہ دیکھیے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں, سونے کی انگوٹھی پہنے ہیں, سونے کی انگوٹھی پہنے ہیں. ہر مسلمان کو پتا ہے کہ سونے کا سامان پہننا مسلمان مرد کے لیے حرام ہے, پھر بھی لوگ سونے کی انگوٹھی, سونے کی گھڑی, سونے کی چین پہنتے ہیں. شادی اور بیاہ میں سونے کی چین کا لین دین ہوتا ہے. میرے بھائیو, نبی نے اپنے صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. اللہ کے نبی نے کہا, ایعبد احدکم الی جمرۃ من النار فیضعها فی یده. اے میرے صحابی, سونے کا انگارہ ہاتھ میں لے کے ٹہل رہے ہو کیا؟ سونے کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہو؟ نبی نے یہ کہا اور سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک, سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی. صحابی چلے گئے. صحابہ کرام نے صحابی سے کہا, سونے کی انگوٹھی ہے, اٹھا لو, فائدہ اٹھا لو, سونے کا سامان ہے, اللہ کے نبی نے تمہارے لیے حرام کیا ہے, عورتوں کے لیے تو حرام نہیں ہے, اس کو بیچ دینا, اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو, اس کو استعمال کر لو. صحابی جواب دیتے ہیں, واللہ لا آخذ شيئا ما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کی قسم, جس سامان کو, اس انگوٹھی کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے, میں اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا, میں اس چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کرتا. کہاں ہے ہماری محبت رسول؟ ہماری محبت رسول سال میں ایک دن پیدا ہوتی ہے, سال میں ایک دن جاگتی ہے. ہم محبت رسول کے لیے ہم نے رسمیں بنائی ہیں, ہم نے رواج بنائے ہیں, ہم نے دن بنائے ہیں کہ ہاں فلا دن آئے گا تو ہم محبت کریں, ہم ظاہر کریں گے, ہم دکھائیں گے, ہم بتائیں گے کہ ہمیں اپنے رسول سے کتنی محبت ہے. سنو, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھائیوں, اگر واقعی میں ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو اپنی زندگی کو رسول کی محبت کے سانچے میں ڈھالو, رسول نے جیسے بتایا ہے ویسے اپنی زندگی کو گزارو. اور ایک بات بولتا ہوں, شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ بہت بنیادی بات بتا کے جا رہا ہوں, شریعت کس چیز کا نام ہے؟ جو رسول دے دے شریعت اس کا نام ہے. وما آتاکم الرسول, جو رسول دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. ابھی بقرعید کا تہوار گزرا ہے, ہم سب جانتے ہیں بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ نے بقرعید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بقرعید کا دن اور بقرعید کے بعد تین دن, 11, 12, 13, یہ ایام تشریق ہے، 11, 12, 13 یہ تین دن ایام تشریق ہیں. آپ نے فرمایا یہ سب کھانے اور پینے کے دن ہیں، یہ ہمارے تہوار کے دن ہیں، یہ ہمارے کھانے اور پینے کے دن ہیں. اب کوئی اللہ کا مسلمان بندہ اس بقرعید کے تہوار پر روزہ رکھے، بولے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ بقرعید کے دن روزہ رکھے یا بقرعید کے بعد جو تین دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ اگر روزہ رکھے گا تو بتائیے اسے ثواب ملے گا؟ یقیناً اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ رسول کی مخالفت کی وجہ سے اسے عذاب ملے گا، اسے قیامت کے دن وبال ملے گا، اسے سزا ملے گی. اس لیے کہ شریعت نام ہے دو چیزوں کا، شریعت نام ہے دو چیزوں کا، ایک یہ کہ کام وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے، نماز پڑھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربانی کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکات دو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رمضان کا روزہ رکھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جہاں آپ کی نیت میں کھوٹ آیا، جہاں ریاکاری کا جذبہ آیا، جہاں نمائش کا جذبہ آیا، ابھی قربانی میں کوئی صاحب 1.5 لاکھ کا بکرا خرید کے قربانی کر رہے ہیں، کوئی 2 لاکھ کی بھینس کی قربانی کر رہے ہیں، اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں، ٹی وی پر نیوز آ رہی ہے. اگر نیت یہ ہے کہ اخباروں میں میرا نام چھاپا جائے، اگر نیت یہ ہے کہ ریڈیو پر میرے نام کا اعلان کیا جائے، ٹی وی پر میری نیوز آ جائے، تو معاف کیجئے، آپ کو آپ کی جو نیت تھی آپ کو آپ کا بدلہ مل گیا، اخبار میں آپ کا نام بھی آ گیا، میڈیا میں آپ کی نیوز بھی آ گئی، لیکن آپ کو قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا. قربانی کا خون تو نالے میں بہ جاتا ہے، قربانی کا گوشت تو تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری قربانی میں اگر اللہ تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوا پہنچتا ہے، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری دل کی نیت پہنچتی ہے، تمہاری نیت کیا ہے. تو شریعت میں عبادت قبول تبھی ہوگی جب نیت آپ کی صحیح ہوگی، اور دوسری شرط کیا ہے کہ آپ کی عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. اپنی مرضی سے آپ نماز پڑھیں، اپنی مرضی سے آپ رمضان کا روزہ رکھیں، اپنے بتائے ہوئے اور اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ قربانی کریں، اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عبادت کریں، معاف کیجئے، آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا سکہ. اللہ کے ہاں جب تک رسول کی مہر نہ ہو کسی عمل پر، وہ عمل چلنے والا نہیں ہے، اور رسول کی مہر ہے اور آپ کی عمل آپ کی نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو صحابہ کرام نے رسول سے محبت میں یہ معیار ہم کو دکھایا، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پورا اتر کے دکھایا. ابو داؤد کی روایت ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھا ہے. ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے پیروں میں بھی جوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر سچویشن ایسی ہو کہ جوتا اتارنے کی جگہ نہ ہو، جوتا اتارنے کا موقع نہ ہو، اور جوتا پاک اور صاف ہو، تو جوتا اور چپل پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ابو داؤد شریف کی یہ صحیح حدیث اس بات کی دلیل ہے، صحابہ کرام بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں. اچانک نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنا جوتا اتار دیا، نبی نے اپنا جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اپنا جوتا اتار دیا. جب نبی اکرم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نماز کے عالم میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جوتا میرے پیروں میں تھا، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، اس لیے میں نے اپنا جوتا اتار دیا. ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ، میں نے تو جوتا اس لیے اتارا کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا تھا، تم لوگوں نے اپنے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پہن کے پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار کے پڑھا، اے اللہ کے نبی ہم بھی اتار کے پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت، یہ ہے رسول سے محبت کا اصل طریقہ، کہ رسول نے جو کام کیا اس میں دماغ نہ لگایا جائے، اس میں منطق نہ لگائی جائے۔ ابھی قربانی کا تہوار گزرا، ہم نے اخباروں میں ایک نیوز پڑھی، ہم نے ٹی وی اور سماچاروں میں ایک نیوز دیکھی کہ کچھ مسلمانوں نے، کچھ بکاؤ مسلمانوں نے، کچھ اپنے آپ کو بیچ دینے والے مسلمانوں نے یہ بیان دیا کہ قربانی کا یہ تہوار بدلنا چاہیے، یہ نرجیووں اور یہ جانوروں کی ہتیا بند ہونی چاہیے، ایسا کیا جائے کہ قربانی کے جانور کا کیک بنا لیا جائے اور کیک کاٹ کے قربانی کر دی جائے تاکہ قربانی کا ثواب بھی مل جائے اور پردوشن بھی نہ پھیلے، پالیوشن بھی نہ ہو، سماج میں گندگی بھی نہ پھیلے۔ آج کا مسلمان اس حد تک بھی گر سکتا ہے، یہ زبان بھی وہ بول سکتا ہے، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ میرے بھائیوں، ہم قربانی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ قربانی سے ہمیں گوشت ملتا ہے، قربانی سے ہمیں کھانے پینے کا ایک تہوار ملتا ہے، ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ہمارے رب نے حکم دیا اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز کا فائدہ بتایا جائے تب تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں قربانی کا فائدہ بتایا جائے تب تو ہم قربانی کریں گے، قربانی کا کوئی نقصان بتائے گا تو قربانی کرنا بند کر دیں گے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کبھی پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ اس حکم میں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، ارے صحابہ کرام نے تو ایسی مثالیں قائم کی ہیں محبت رسول کی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اور صحابہ کرام، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج اگر ہم محبت رسول کے نام پر کوئی کام کرتے ہیں تو یہ مت کہیے، یہ مت کہیے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام فلاں فرقے والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، بس ایک سیدھا اور سمپل سا سوال ہے کہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ صحابہ۔ صحابہ نے یہ کام کیا نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم کرنے والے کون؟ یا ان سے زیادہ ہم رسول کو چاہنے والے، ان سے زیادہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ جو کام صحابہ نے رسول کی محبت کے نام پر نہیں کیا، آج کا مسلمان جتنا بھی ڈھنڈورا پیٹ لے وہ کام اس کے کرنے سے صحیح نہیں ہو جائے گا۔ اور ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ رسول سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ یاد رکھو، ہمارے رسول کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے ایمان والو تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارے ہی اندر سے آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اور میرے رسول کو تمہاری پریشانی گوارا نہیں ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو میرا نبی آنسو بہاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو ماں یوتی کا، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے لیکن اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے محمد، اے میرے نبی، انا سنرضی فی امتی کا، انا سنرضی فی امتی کا، اے میرے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، ولا نسو کا، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ وعدہ، یہ امت کے لیے یہ وعدہ کس کے لیے ہے یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کی شفاعت کس کے لیے ہے یہ بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی اور اس نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، اور میں اپنی دعا کو قیامت کے دن استعمال کروں گا. اور جانتے ہیں ہمارے نبی نے وہ دعا کس کے لیے سنبھال کے رکھی ہے؟ ارے ہم بے ایمانوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، ہم گنہگاروں کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، ہم ناہنجاروں اور ہم جو ہے اپنے نبی کی قدم قدم پہ مخالفت کرنے والے، اپنے نبی کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہم لوگ ہیں، لیکن ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے اور وہی نائلۃ انشاءاللہ، اور میری صفات، میری شفاعت قیامت کے دن، میری شفاعت میرے ہر اس امتی کو نصیب ہوگی. من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا، جس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. اگر شرک ہوا ہوگا تو توبہ کر کے مرا ہوگا، اس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا. اس حدیث پاک سے جہاں ہمارے نبی کی محبت کا پتہ چلتا ہے، جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی ہمارے لیے شفاعت کریں گے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے. توحید کی یہ دولت اگر ہاتھ سے چھوٹی، اگر ہم نے رب کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ اپنے آپ کو ذلیل کیا، رب کو چھوڑ کے کسی اور کو ہم نے مشکل کشا بنایا، رب کے کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے اگر ہم نے اپنی جھولی پھیلائی اور توحید کی یہ دولت ہمارے ہاتھ سے چھوٹی، تو نبی کی شفاعت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. جو ہمارے نبی ہمارے گناہوں کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، یہ سہارا بھی ہم سے ختم ہو جائے گا. میرے پیارے عزیز بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہمیں بتایا کہ ہمارے رسول سے ہمیں کیوں محبت ہونی چاہیے. ہمارے رسول کا اتنا بڑا احسان ہے کہ رب کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما علمتم، میرے نبی کو تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے. تکلیف تمہیں ہوتی ہے، آنسو میرے نبی کو بہتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک دو مثالیں بیان کر دیتا ہوں. مسواک، مسواک آپ نے دیکھا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے لوگ مسواک کرتے بھی ہوں گے. بہت سارے لوگ جو ہے کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، پیپسوڈنٹ استعمال کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، مسواک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے. ہمارے نبی کو بڑی پسند تھی، بڑی محبوب تھی. اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، آخری ٹائم ہے، انتقال کے پہلے اللہ کے پیارے نبی، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے بھائی کے ہاتھوں میں مسواک دیکھی، آپ نے مسواک مانگا اور میں نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے مسواک کرایا تھا. اتنی محبت تھی میرے نبی کو مسواک سے. مگر اپنے نبی، اپنی امت کے لیے ہمارے نبی نے، اپنی امت کی تکلیف کی وجہ سے ہمارے نبی نے یہ اعلان کر دیا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاح. اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت میں، اگر میری امت کو پرابلم نہ ہوتی، تو میں مسواک کو ضروری قرار دے دیتا. جیسے ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، میں مسواک کو بھی ضروری کر دیتا. لیکن میری امت کے لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی، مصیبت بن جاتی. شاعر نے سچ کہا ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ایک درد تھا، ایک درد تھا، انسانیت کا طرف تھی انسانیت کی، کہ کیسے اللہ کے بندوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی جائے. میرے نبی کو کیا ملتا تھا کہ میرے نبی جاتے تھے بازاروں میں، جاتے تھے گلیوں میں، جاتے تھے بیابانوں میں، سب کو توحید کا سبق دیتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے. گالیاں دینے والے گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہنے والے برا برا بھلا کہتے تھے، پتھر مارنے والے پتھر مارتے تھے. ارے یاد کرو طائف، جب میرے نبی مکہ سے مایوس ہو کر، مکہ والوں سے نا امید ہو کر، مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور طائف پہنچتے ہیں اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، رب کی توحید کا پیغام سناتے ہیں. میں تو بنارس سے مرزا پور آپ کے بیچ میں آیا ہوں، رب کا قرآن سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں. آپ کو میری بات بری لگے یا اچھی لگے، کم سے کم آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کم سے کم آپ سننے کے لیے تیار ہیں. میرا نبی توحید کی بات کر رہا ہے، میرا نبی اسلام کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی سننے کو تیار نہیں. میرے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، میرے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں. نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب اللہ کے پیارے حبیب جب طائف سے نکلنے لگے، طائف سے واپس آنے لگے، علامہ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں، علامہ ابن سعد الطبقات میں لکھتے ہیں، یہ مورخین اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جب طائف سے نکلنے لگے تو طائف کے ان بدماشوں نے، ان اوباشوں نے، ان بدبختوں نے میرے نبی کے اوپر دونوں طرف سے پتھر مارنے شروع کیے۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو محسن انسانیت ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو دنیا کو ضلالت و گمراہی کے کٹھے سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لگانے کے لیے آیا تھا، وہ نبی جو دنیا کو شرک سے بچا کے توحید کے سامنے میں لانے کے لیے آیا تھا، اللہ اکبر، اس نبی کے اوپر آج پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے میرے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے طائف سے نکلتے ہیں، میرے نبی کے پاؤں سے خون رس رہے ہیں، میرے نبی کے جوتوں میں خون جمع ہے۔ مجھے بتاؤ ایمان والوں، مجھے بتاؤ نبی کے امتیوں، مجھے بتاؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اتنی تکلیفیں میرے نبی نے کس لیے گوارا کی، اتنی پریشانیاں میرے نبی نے کس لیے گوارا کی؟ اسی لیے تاکہ اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچ جائے۔ ارے آج اس ہندوستان کی سرزمین پر، اس شرک اور کفر کی سرزمین پر جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، آج اگر آج ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے اگر موجود ہیں، تو یہ بھی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا، ان کی مہربانیوں کا اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھا کھا کے لوگوں کو اسلام سے جوڑا ہے۔ اور ذرا یاد کیجئے وہ منظر، بخاری کی وہ روایت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، جب اللہ کے پیارے نبی نماز کے عالم میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مکہ کے کافروں کی میٹنگ چل رہی ہے، آپس میں مشورہ چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں، ہے کسی میں یہ دم، ہے کسی میں یہ ہمت کہ جب محمد جب سجدے میں جائے تو ان کے اوپر فلا قبیلے میں آج اونٹنی دبا ہوئی ہے، اونٹنی کی بچہ دانی لا کے محمد کے سر پر، محمد کے کندھے پہ لا کے رکھ دے، ہے کسی میں یہ مجال؟ عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک بدبخت اٹھتا ہے، ایک بدنصیب اٹھتا ہے اور اونٹنی کی بچہ دانی لاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں آپ کے کندھے کے اوپر وہ اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو بچا سکیں، اللہ کے رسول کے اوپر سے وہ گندگی ہٹا سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، نبی کی لاڈلی بیٹی، جو ابھی چھوٹی موٹی بچی ہیں، ننی منی بچی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ ان کے ابا جان کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی یہ لاڈلی بیٹی آتی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر سے وہ اونٹنی کی بچہ دانی ہٹاتی ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں۔ میرے نبی کبھی اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آج میرے نبی کا دل کچھ ایسا ٹوٹا ہے، میرے نبی کے دل کو کچھ ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ یا اللہ، یہ تیرے آگے سجدہ کرنے نہیں دیتے، یہ تیرے آگے نماز پڑھنے نہیں دیتے، میں تیرے آگے جھکتا ہوں، یہ آگے میرے اوپر گندگی ڈالتے ہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کے ان ظالموں سے بدلہ لے لے۔ میرے نبی نے نام لے لے کر کہا، اے اللہ عقبہ ابن ابی معیط سے بدلہ لے لے، اے اللہ عمیہ ابن خلف سے بدلہ لے لے، اے اللہ عتبہ سے بدلہ لے لے، وہاں پر جتنے لوگوں نے اس پلاننگ میں حصہ لیا تھا، نبی نے سب کا نام لے لیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جب نبی نے ہاتھ اٹھا کے نام لیا تھا تو ڈر گئے، سارے کے سارے ڈر گئے، انہیں بھی اس بات کا احساس تھا کہ محمد کو ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ ارے میرے نبی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جن جن کا نام لیا تھا میرے پیارے نبی نے، میں نے غزوہ بدر میں دیکھا، وہ بدر کے کنویں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے رسول کے اتنے احسانات ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں میرے نبی نے اٹھائی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے نبی سے اس لیے بھی محبت ہونی چاہیے کہ وہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کیے بغیر
مومن ہو ہی نہیں سکتے. لا یومن احدکم, بخاری کی روایت ہے, تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ محبت رسول کے ساتھ ساتھ رسول سے تعظیم, رسول کی تعظیم, رسول کا احترام, رسول کی بات کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ سمجھا جائے, رسول کی ذات کو عام لوگوں کی ذات کی طرح نہ سمجھا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً آپ کے اوپر درود پڑھا جائے, رسول اکرم کی حدیث پڑھی جائے ادب اور احترام سے سنا جائے. ارے میرے رسول سے تو ایک لکڑی کا تنا بھی محبت کیا کرتا تھا. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی ایک لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عورت جس کا لڑکا بڑھئی تھا, جس کا لڑکا بڑھئی کا کام کرتا تھا, اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ایک لکڑی کے تنے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, میرا لڑکا بڑھئی ہے, میں اپنے لڑکے سے کہہ کر ایک اچھا سا خوبصورت سا ممبر بنوا دیتی ہوں, آپ ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیں. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ عورت اگلے جمعہ کو اس کا لڑکا ممبر تیار کر دیتا ہے, ممبر آتا ہے اور وہ لکڑی کا تنا ہٹ جاتا ہے, ممبر وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے. میرے پیارے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگتے ہیں, جب آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگتے ہیں لکڑی کے تنے سے آواز آنے لگتی ہے, لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے, بچے کی طرح چلانے کی آواز آنے لگتی ہے, بچے کے چیخنے کی آواز آنے لگتی ہے. اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اترتے ہیں, اس لکڑی کے تنے کو گلے سے سینے سے لگاتے ہیں, اس کو تھپ تھپاتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ سسکنے لگتا ہے, اس لکڑی کے تنے سے سسکنے کی آواز, جیسے چھوٹے بچے کو جب ماں باپ, جب وہ روتا رہتا ہے ماں باپ گود میں لیتے ہیں, ماں باپ چپ کراتے ہیں تو بچہ فوراً چپ تو ہو جاتا ہے لیکن رونے کی وجہ سے سسکنے کی آواز آتی رہتی ہے, اس لکڑی کے تنے سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ لکڑی کا تنا کیوں رو رہا تھا؟ جشان لے فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول کی جدائی میں رو رہا تھا, وہ رسول سے دور کر دیا گیا, اس پر بیٹھ کر میرے پیارے رسول خطبہ دیا کرتے تھے, اس پر کھڑے ہو کر میرے نبی تقریر کیا کرتے تھے, وہ لکڑی کا تنا میرے نبی کی جدائی کو برداشت نہ کر پایا. وہ لکڑی کا تنا, ایک تو یہ وجہ تھی رونے کی اور دوسری وجہ اللہ کے نبی نے بیان کی کہ اس پر میں کھڑا ہو کے اللہ کی باتیں کرتا تھا, رسول کی باتیں کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, اب اس کو چھوڑ کے ممبر پر کھڑا ہو گیا, اس کی جدائی میں بھی وہ رو رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے نبی سے جب لکڑی کا تنا, ایک معمولی سا لکڑی کا تنا میرے نبی کی تعظیم کرتا تھا, میرے نبی سے محبت کرتا تھا. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث سناتے تھے تو رونے لگتے تھے, کہتے تھے اللہ اکبر, جب ایک بے جان لکڑی کا تنا میرے نبی کی جدائی پر ہوتا ہے تو ہم اور آپ تو جاندار ہیں, ہم اور آپ کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہمیں اور آپ کو تو اپنے نبی کی جدائی پر آنسو بہانے کا اور زیادہ حق حاصل ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے, ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. آخری آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. سورہ اعراف کی یہ آیت کریمہ دیکھیے, اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی کا چار فارمولہ بتایا ہے. کامیاب ہونا ہے, چار کام کر لو. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, جو لوگ اتباع کرتے ہیں میرے نبی کی, جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں. اللہ کے نبی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. جانتے ہیں نبی اور رسول کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مقام نبی سے بڑا ہوتا ہے. رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے شریعت بھی دی ہو. بہت سارے نبی گزرے جو رسول نہیں تھے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں. آپ کو شریعت بھی دی گئی, آپ کو قرآن بھی دیا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اتباع کرتے ہیں میرے نبی کی اور میرے رسول کی, جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں,
میرے نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، میرے نبی نے کسی استاد کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے پورا قرآن میرے نبی پر اتارا اور پوری شریعت میرے نبی کو دی گئی۔ میرے نبی ان پڑھ ہو کر بھی پوری دنیا کے معلم اور پوری دنیا کے ٹیچر اور گرو ہیں، معلم کائنات ہیں، وشو گرو ہیں۔ میرے نبی ساری کائنات کو سکھانے والے، ساری کائنات کے رہبر ہیں، رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرمایا کہ جو میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ اور میرے پاس موقع نہیں ہے ورنہ میں دو چار شلوک بھی آپ کو سنا دیتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا نام آیا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے، بلکہ تورات اور انجیل میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں آیا جتنی ڈیٹیل سے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو میرے نبی کا ذکر خیر تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، میرا نبی تم کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور میرا نبی تم کو پاک چیزوں، تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے جتنی چیزیں حلال بتائی ہیں وہ پاک ہیں۔ ابھی دیکھیے سور ہمارے لیے حرام ہے، تو سور کا نام سن کے ایک عجیب سی نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، سور کو دیکھ کر ایک دل میں عجیب سی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اللہ نے جس کو ناپاک حرام کیا ہے وہ دیکھ کر ہی ہمیں جو ہے کراہیت ہوتی ہے۔ تو جتنی پاک چیزیں ہیں وہ حلال ہیں اور جتنی ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرے نبی نے تمہارے کندھوں پر جو بیڑیاں تھیں، جو رسم و رواج کے بندھن تھے، سب سے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ ایک بات بولوں، برا نہ مانے تو ایک بات بولوں کہ میرے نبی نے تو رسم و رواج کے بندھن سے آزاد کیا تھا، لیکن ہم سب نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہے۔ شادی بیاہ میں یہ رسم وہ رسم، یہ رواج وہ رواج، اتنا مشکل ہو گیا ہے آج شادی بیاہ کہ غریب آدمی بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے پہلے ہزار بار سوچتا ہے۔ اس کی لڑکی جوانی کی دہلیز پر ہی نہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہے، غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں کر پاتا۔ میرے نبی نے رسم و رواج کا گلا گھونٹا تھا، رسم و رواج کو دنیا سے ختم کیا تھا۔ کیسی گندی گندی رسمیں دنیا میں تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، باپ مر جاتا تھا لڑکی کو زمین جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے، عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس کو ایک سال تک ایک کوٹھری میں بند کر دیتے تھے، ایک ایک عورت سے دس دس لوگ ایک ساتھ شادی کرتے تھے۔ اتنی ساری گندی رسم و رواج کو میرے نبی نے ایک ساتھ ختم کیا۔ میرے نبی نے گندگیوں کو اور تمہارے کندھوں پر جو بوجھ تھے وہ بوجھ ہٹایا ہے۔ فالذین آمنوا، تو جو لوگ میرے نبی پر ایمان لائے، یہ دیکھیے کامیابی کی پہلی سیڑھی، نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ نبی کی تعریف تو گاندھی جی بھی کرتے تھے، نبی کی تعریف تو ڈبلو مائیکل ہارٹس نے بھی کی ہے، نبی کی تعریف بہت سارے غیر مسلموں نے بھی کی ہے، نبی کی تعریف ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے مفکرین نے بھی کی ہے، مگر انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ نبی کی تعریف کرنا، نبی سے محبت کرنا یہ کافی نہیں ہے، نبی پر ایمان لانا بھی کمپلسری ہے، نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور نبی کی تعظیم کی، نبی کا احترام کیا، نبی کا ادب کرتے رہے، نبی کا نام عزت و احترام سے لیتے رہے، نبی پر درود پڑھتے رہے، نبی کا احترام جیسا رب نے کرنے کا حکم دیا، جیسے حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ویسے کرتے رہے، تو پہلا کام نبی پر ایمان لائے، دوسرا کام نبی کا احترام کرتے رہے، اور تیسرا کام ونصروہ، نبی کی مدد کرتے رہے۔ نبی کی مدد کا کیا مطلب؟ نبی کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دین کی مدد کرتے رہے، نبی کے اوپر یا نبی کے دین کے اوپر جب بھی کوئی آنچ آئی
بچانے کے لیے آگے آ گئے. اسلام جب بھی دشمنوں کے نشانے پر آیا نبی سے محبت کرنے والے آگے بڑھے. ایک زمانہ تھا رنگینا رسول نام کی ایک کتاب لکھی گئی تھی, ایک آریہ سماجی نے لکھی تھی. اس کتاب میں اللہ کے پیارے نبی کے اخلاق و کردار پر اعتراضات کیے گئے تھے, گالیاں دی گئی تھی میرے نبی کو, میرے نبی کو گندی گندی باتیں کہی گئی تھی. اس کتاب کے لکھے جانے پر پورے ہندوستان میں, اس وقت انڈیا پاکستان کا ریک تھا, پورے ہندوستان میں غم و غصہ کی ایک لہر پیدا ہوئی. اور اسی علاقے کا, جس علاقے کا رنگیلا رسول کا رائٹر رہتا تھا, ایک مسلمان اٹھا, ایک عام مسلمان, ایک بے نمازی مسلمان تھا وہ, لیکن رسول کی محبت کا جذبہ اس کے دل میں تھا, تڑپ کر اٹھا. اس نے جا کر اس آدمی کو قتل کر دیا, حالانکہ کیس چلا, اس کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی, اس نے ہنسی خوشی کی سزا بھی قبول کر لی, لیکن وہ یہ گوارا نہ کر سکا کہ میں نے رسول کی ذات پر حملہ کیا. میرے بھائیوں, رسول کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کے دین کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں, اس شریعت کی, اس دین کی پاسداری کے لیے تیار رہیں. آج بڑا مشکل وقت پڑا ہے, آج اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو ورغلا کر, انہیں غلط راستے پہ ڈال کر دہشت گردی کے راستے کو اسلام بتایا جا رہا ہے. آج یہ جو داعش کا فتنہ ہے, یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں, یہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہیں, ان کا میرے نبی کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ قرآن کا مس یوز کر رہے ہیں, یہ حدیثوں کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں. میرے نبی کی شریعت میں بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, میرے نبی کی شریعت میں جانوروں کی طرح انسانوں کو کاٹنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے, میرے نبی کی شریعت میں اپنے آپ کو اڑا کر 50 لوگوں کو اڑانے یعنی سوسائڈ بامبر بننے کی اجازت میرے نبی کی شریعت میں نہیں دی گئی ہے. تو آج ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے بڑی گہری گہری چالیں چلی ہیں. ہمیں اور آپ کو تیار ہونا ہے, اپنے دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے, اور اس دین پر آج کوئی حملہ کر رہا ہے تو بچانے کے لیے بھی آگے آگے رہنا ہے. تو جو لوگ نبی پر ایمان لائے, نبی کی تعظیم کی, نبی کی مدد کی, اور آخری چیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نور نازل کیا گیا, آپ کے اوپر جو نور اتارا گیا, نور مطلب روشنی, آپ کے اوپر کون سا نور اتارا گیا؟ قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, جب تک ان دونوں چیزوں کو کھاوے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, رب کا قرآن اور میری سنت. ان دونوں چیزوں کو جن لوگوں نے فالو کیا, ان کے پیچھے پیچھے چلے, یہ چار کام جس نے کر لیے, سورہ آراف کی آیت ہے, آیت نمبر 153, اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ایسے لوگ کامیاب ہیں, ایسے لوگ کامیاب ہیں. تو کامیاب ہونا ہے تو صرف رسول پر ایمان لانا کہ بھئی ہم رسول کو مانتے ہیں, یہ کافی نہیں. صرف رسول کی تعظیم کرنا کہ ہم رسول کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, یہ بھی کافی نہیں. ایمان بھی لانا ہے, رسول سے محبت اور تعظیم بھی کرنا ہے, رسول کی شریعت کی مدد بھی کرنا ہے, اور رسول کی اتباع بھی کرنا ہے. یہ چار کام جس نے کر لیے وہ کامیاب ہو گیا. نماز پڑھنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرے نبی نے کیسی نماز پڑھی, قربانی کرنا ہے تو یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میرے نبی نے قربانی کی کون سی دعا بتائی ہے, قربانی کا کیا طریقہ بتایا ہے. زکات دینی ہے تو پتا کرو کہ اللہ کے نبی نے زکات کا کیا نصاب بتایا ہے. دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو پتا کرو کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کا کیا اصول بتایا ہے. شادی بیاہ کر رہے ہو تو پتا کرو کہ میرے نبی نے شادی بیاہ میں کون سا طریقہ ہمیں بتایا ہے. پڑوسی آپ کے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ رسول کی سنت کیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ رسول کی سنت کیا ہے, اور آپ کا چہرہ, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, آپ کا کیریکٹر, آپ کا کردار, یہ سب رسول کے جیسا ہے کہ نہیں. جب تک آپ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو کھڑا اتارنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیو, محبت رسول کا دعویٰ ہمارا دعویٰ ہی رہے گا, یہ دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا. اور میں نے خطبہ مسنونہ نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کا ترجمہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آج لوگ کہتے ہیں فلا آدمی اللہ کا ولی ہے, فلا آدمی اللہ کا ولی ہے. ارے اللہ کا ولی کون؟ قرآن کی اس آیت کو دیکھو, اللہ کی کہ اس فرمان کو دیکھو. اللہ کا ولی کون ہے؟ ولی بننے کا طریقہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی, اے میرے حبیب, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو نبی کی اتباع کرو. جب تم نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, یعنی اللہ کے ولی بن جاؤ گے. پتا یہ چلا کہ جو رسول کی اتباع نہ کرے, جو رسول کی پیروی نہ کرے, جس کی نماز رسول کے نماز کے جیسی نہ ہو, جس کا لباس رسول کے لباس کے جیسا نہ ہو, جس کو پیشاب پخانہ کرنے کی تمیز نہ ہو, جو رسول کے طریقے سے نہ واقف ہو, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو یا پانی میں چلتے ہوئے دیکھو تو دھوکہ نہ کھاؤ, دھوکہ نہ کھاؤ. اس کے معاملے کو اللہ کی شریعت پر پیش کرو کہ وہ اللہ کی شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے, وہ رسول کی سنت پر کتنا عمل کر رہا ہے. جو جتنا زیادہ رسول کی سنت پر چلے گا وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, الہ العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج اس جگہ ہم بیٹھے ہیں, ہمارے دلوں میں جو دوریاں ہیں, جو کھٹاس ہے, جو اختلافات ہیں, اے اللہ ہمیں وہ اختلافات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر یہ اختلاف اگر ہم اپنی زندگی میں ختم کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر ختم نہیں کر پاتے ہیں تب بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کے رشتے کے اعتبار سے محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زندگی بھر توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر ہو. اے اللہ کل قیامت کے دن جب زمانے پیاس سے سوکھی ہو, اے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں ہمیں کوثر کا جام نصیب فرما. اے اللہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی پر تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرما. اے اللہ تیرے نبی کی جو قربانیاں ہیں اس امت کے لیے, ان کی جو محبتیں ہیں, اے اللہ ہم ان کا کوئی بدلہ تو نہیں ادا کر سکتے لیکن اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے درود کی شکل میں دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے اوپر درود و سلام اور رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی صرف زبان سے نہیں اپنے عمل اور کردار سے اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کے سلسلے میں, قربانی کرنے کے سلسلے میں, تمام عبادت کے کاموں کے سلسلے میں ہمیں یہ تحقیق کرنے کی, یہ سوچنے سمجھنے کی, یہ غور کرنے کی, یہ دیکھنے کی توفیق دے کہ ہمارے رسول کا طریقہ کیا تھا, تاکہ ہم ہر عبادت تیرے رسول کے طریقے پر ادا کریں. اے اللہ ہماری تمام عبادتیں اپنے رسول کے طریقے پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو تو شفا عطا فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اے اللہ ہم سب ہمارے کتنے بھائی اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر چکے ہیں اور اس وقت وہ حج کر کے اس وقت جو ہے منا میں یا مکے میں پہنچ چکے ہوں گے. اے اللہ تو ہم سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا میں اسلام کے ذریعے اپنی زندگی کے ذریعے غیر مسلموں کے لیے ایک اچھے مسلمان بن کر ہمیں نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دہشت گرد بن کر آج اسلام
قرآن کو بدنام کر رہے ہیں. اے اللہ ایسے لوگوں کے نقاب کو, ایسے لوگوں کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لا دے. اے اللہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ دہشت گرد لوگ, یہ دنیا میں خون کی ہولی کھیلنے والے لوگ, یہ سچے مسلمان نہیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کی اس پروگرام میں, اس جلسے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئیں ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو اسلامی پردہ نہیں کرتی, اے اللہ انہیں پردے والا بنا دے. اے اللہ انہیں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی سیرت اور کردار پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ آج امت میں خالد بن ولید جیسے نوجوان نہیں ہیں, علی مرتضیٰ جیسے نوجوان نہیں ہیں, عثمان غنی جیسے پیسے والے نہیں ہیں, عمر فاروق جیسا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. اے اللہ صحابہ کرام کے جیسا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ابھی آگے محرم کا مہینہ بھی آنے والا ہے, اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی آنے والا ہے. اے اللہ اس مہینے میں اے اللہ کچھ لوگ تیرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں. اے اللہ ایسے لوگوں کو اپنے نبی کے صحابہ کو مکہ مقام کو سمجھنے کی توفیق دی عطا فرما. اے اللہ ابھی ہم قربانی کے تہوار سے فارغ ہوئے ہیں, بقرعید کے تہوار سے فارغ ہوئے ہیں. اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں کو تو نے طاقت دی سب نے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کی ہے. اے اللہ ہم نے تو قربانی پیش کر دی, اے اللہ ہماری نیتوں کا حال تو جانتا ہے. اے اللہ اگر ہماری نیتوں میں کچھ کھوٹ بھی رہا ہوگا, کچھ کمی بھی رہی ہوگی, تو اے اللہ تو اس کھوٹ کو اس کمی کو دور کر کے اپنے فضل و کرم سے ہماری قربانی کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں, اے اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے, اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما, اور جو انتقال کر چکے انہیں ایمان انہیں ان کی مغفرت فرما اور قبر میں انہیں راحت و سکون عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.